أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك والحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي الأزكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال ايضا بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد. عزن گرامی, ایک دو اعتبارات سے آج کی رات انتہائی اہم راتوں میں سے ایک رات اور آج کی مجلس انتہائی اہم مجالس میں سے ایک مجلس, اس اعتبار سے کہ پاکستان اور ہندوستان میں جو رسم عزا قائم ہے اس اعتبار سے آج ایام عزا کے سلسلے کی آخری مجلس ہے. گویا ایک طرح سے ہم ایام عزا کو رخصت کر رہے ہیں, الوداع یا حسین کے نوحے چل رہے ہیں. خدا کرے کہ اگلے سال انشاءاللہ پھر ہمیں فرش عزا پر بیٹھنا نصیب ہو, اور اگر یہ ہماری زندگی کی آخری مجلس ہے ایام عزا کی تو خدا سے دعا ہے کہ ہمارا نام پروردگار عالم محمد و آل محمد کے ماننے والوں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں شامل فرمائے انشاءاللہ. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. اذان ایک جملہ جلدی سے میں عرض کر دوں اور وہ یہ کہ بہت ساری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ایک بات اگر ایک فرد کی ہو ایک شخص کی ہو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے, کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے, لیکن ایک غلطی جو مسلسل بعض مومنین کرام کی جانب سے ہو جاتی ہے, میرا دل چاہتا ہے اس کی طرف جس حد تک ہو سکتا ہے اشارہ کر دوں. آپ جب بھی کوئی بات کریں جس کا تعلق عقیدے سے ہو, مذہب سے ہو, دین سے ہو, تو آپ کی سوچ یقیناً بہت اچھی, یقیناً اس کا احترام ہے, آپ کی سوچ آپ کی ذات کی آپ کی عزت ہے, لیکن آپ ساری کی ساری امت مسلمہ پر اس کو تھوپنے کی کوشش خدارا نہ کریں. آج کل ایک نعرہ بڑا چل رہا ہے, الوداع یا حسین نہیں لبیک یا حسین. کسی ایک فرد نے سوچ لیا, سمجھ میں آ گیا اس کو کہ صاحب یہ الوداع یا حسین غلط ہے. دیکھیں الوداع یا حسین یا لبیک یا حسین, نہ اس کے پیچھے کوئی آیت ہے نہ اس کے پیچھے کوئی روایت ہے, یہ صرف اور صرف اور صرف عشق کی ایک حکایت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ جو الوداع یا حسین کہتے ہیں, خدا نہ خواستہ اس الوداع کا مطلب کسی بھی مومن کے دل میں یہ نہیں ہے کہ مولا آپ آئے دو مہینہ آٹھ دن, اب جائیے خدا حافظ, اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, اب آئیے گا اگلے سال پہلی محرم کو. الوداع یا حسین کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے. اگر الوداع کا مطلب یہ ہوتا تو ساری دنیا کا مسلمان اہل بیت اطہار کا شیعہ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے پروردگار عالم حکم نہ دیتا کہ طواف ودا کر کے جانا. خود پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ودا کرو, تو کیا ساری دنیا کا مسلمان حج کر کے بعد جب طواف ودا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ پروردگارہ ایک مہینہ تیر سے زندگی میں ملاقات ہو گئی, بہت ہو گیا, مزید برداشت نہیں کر سکتا ہوں, جا رہا ہوں, زندگی میں موقع ملا تو ملنے کے لیے آؤں گا. ودا کا مطلب تعلقات کو ختم کرنا نہیں ہوتا, ودا کا مطلب تعلقات کو مزید بہتر بنانا ہوتا ہے. بچہ پردیش سے آتا ہے ماں سے ملنے کے لیے, جب واپس جا رہا ہوتا ہے پردیش, ماں سے تڑپ کر ملتا ہے, گلے لگتا ہے, روتا ہے, ماں کا بوسا لیتا ہے, ماں میں جا رہا ہوں خدا حافظ, اس خدا حافظ کہنے کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اماں بس تجھ سے آج سے رشتہ توڑ رہا ہوں. اس الوداع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اماں خدا حافظ کہہ رہا ہوں جانے کے لیے, جس طرح ابھی ملاقات ہو رہی شاید نہ ہو پائے, ٹیلی فون پر ہو جائے, خط لکھ لوں, لیکن ماں جب بھی موقع ملے گا چھ مہینے میں, سال میں, دو سال میں دوبارہ واپس آؤں گا. ایام عزا کو الوداع کہنے کا مطلب بھی یہی ہے, دو مہینہ آٹھ دن ہم جم کر عزاداری کرتے ہیں, مولا اس طرح سے ہم آپ کے ہو جاتے ہیں, ہم اپنی ساری خوشیوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں, بچوں کی شادی نہیں کرتے, نیا مکان نہیں خریدتے, نیا کاروبار نہیں شروع کرتے, سوچتے ہیں ایام غم پورے ہو جائیں اس کے بعد کریں گے. الوداع کا مطلب صرف اتنا ہے, جو دو مہینہ آٹھ دن عزاداری کا انداز تھا اب وہ نہیں رہے گا, اب ہمارے گھروں میں خوشیاں بھی آئیں گی, ہم شادی کا اہتمام بھی کریں گے, ولیمے بھی ہوں گے, محفلیں بھی ہوں گی, برتھ ڈے پارٹیز بھی ہوں گی, یہ ہے مطلب الوداع کا. اب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم الوداع نہیں کہیں گے, تو کیا وہ سال بھر سیاہ لباس پہننے والے, سال بھر گھر میں بچوں کی شادی نہیں کرنے والے, سال بھر کسی شادی میں شرکت نہیں کرنے والے؟ الوداع حسین کو نہیں کہہ رہے, الوداع اس انداز عزاداری کو کہہ رہے ہیں جو مولا سید سجاد نے بھی کل سمراد نو رب الاول کے دن سوگ بڑھایا تھا. ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اب سیاہ لباس کو اتاریں گے, کوئی اور لباس پہنیں گے, یقیناً ہماری کوئی خوشی غم اہل بیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, اسی طرح سے ہوگی. لیکن الوداع کا مطلب یہ, ایک سلوات پڑھ دیجئے گا, محمد و آل محمد. دو اعتبارات سے آج کی مجلس بڑی اہم ہے, ایک تو الوداعی مجلس ظاہر سی بات ہے, اکثر مومنین اس بات پر اصرار بھی کرتے ہیں, درخواست بھی کرتے ہیں مولانا جتنا ہو سکے مصائب. دوسری طرف ہمارے مولا اور آقا ہمارے گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی شب بھی ہے. دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مولا کی سوان حیات ضرور بے ضرور ڈسکس کی جائے. زمانے کے امام کے والد بزرگوار ہیں, یعنی بطور خاص ویسے تو ہم ہر معصوم کا پرسہ زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مولا حسین کا پرسہ زمانے کے امام کو پیش کرنا ہے, جناب زہرا کو پیش کرنا, مولا سید سجاد کا پرسہ کوفے اور شام کے اسیروں کا پرسہ, شام کے زندان کے ان قیدیوں کا پرسہ, کوفے سے شام تک, کربلا سے کوفہ تک, مرحلہ بہ مرحلہ, لمحہ بہ لمحہ یزیدیوں کے تماچے کھانے والے بچوں کا پرسہ, ہر پرسہ زمانے کے امام کو, ہر پرسہ ماں فاطمہ زہرا کو. لیکن آج بطور خاص زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے. مولا آج کا دن تو وہ ہے جب آپ پر ظاہری اعتبار سے بھی یتیمی کی رات آ رہی ہے. گیارہویں امام کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے. کیا غریب الوطنی, کیا پردیس کہ جہاں کوئی اپنا نہیں ہے جو آگے بڑھ کر گلے سے لگائے اور پرسہ دے. عجیب غریب الوطنی کے عالم میں زمانے کے امام کی غیبت کا آغاز ہو رہا ہے. گیارہویں امام کی سیرت کو دیکھیے, ان کی زندگی کو دیکھیے, عجیب انداز ہوتا ہے. 28 سال کے سن میں ہمارے گیارہویں امام اس دنیا سے رخصت بھی ہو چکے ہیں. بہت ہی جوانی کا سن ہے. زمانے کے امام کی ولادت بھی سامرہ میں ہو رہی ہے. میرے اعتبار سے یہ واحد امام ہے جن کی ولادت سامرہ میں ہوئی ہے, ورنہ تقریباً سارے امام کی ولادتیں, تقریباً سارے امام کی ولادتیں مدینہ منورہ میں, مولا کائنات کو چھوڑ کر جن کی ولادت مکہ مکرمہ میں جوف کعبہ میں ہو رہی. ایک عجیب غریب الوطنی کے عالم میں ولادت, ایسی ولادت, اتنا غریب الوطنی کے عالم میں ولادت کہ اگر ہسٹری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج عالم اسلام میں ایک کنٹروورسی ہے کہ زمانے کے امام اس دنیا میں پیدا بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. گیارہویں امام اتنا مشکلات کے اندر, چھٹے امام تک بنو امیہ کا دور, میں نے بار بار اس ممبر سے عرض کیا, ساتویں امام سے بلکہ چھٹے امام کی زندگی کے آخری ایام سے جب بنو عباس کے دور کا آغاز ہوا, چچیرے تھے, رشتے دار تھے, اور ان لوگوں نے وہ مصائب ڈھائے ہیں کہ ان کے مصائب کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ چھٹے امام کے بعد کسی امام کو مدینہ منورہ کی سرزمین ہی نصیب نہیں ہو سکی. بنو عباس اور چھٹے امام کی شہادت کے بعد پہلا جنازہ نظر آیا, بغداد کے پل پر نظر آیا, ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگا ہوا جنازہ. دوسرا جنازہ خراسان میں نظر آیا, جب میرے مولا مامون الرشید کے دربار سے نکلتے ہیں سر پر چادر ڈال کر, اور جب پوچھا مامون نے کہاں جا رہے, تڑپ کر اتنا ہی تو کہا تھا میرے مولا نے, جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں. اور اس غریب الوطنی کے عالم میں آٹھویں امام کا دن ہوتا تو شاید تفصیل سے پڑھتا. کیا غریب الوطنی کے آج تک سلام کا حصہ بن گیا, السلام علیکم یا غریب الغربا. نویں امام کا زمانہ آیا, پھر کاظمین میں ایک جنازہ نظر آیا. کم سنی کے عالم میں ظاہراً 25 سال کے سن میں نویں امام کی شہادت ہو گئی. بنو عباس کو پتا تھا 12واں آنے والا ہے, جس کے بارے میں پیغمبر کی روایات بھی تھیں, ائمہ طاہرین کی روایات بھی تھیں, یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ملء الظلم مجورا. یہ وہ زمانے کا امام ہے جس نے زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دینا ہے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اور بنو عباس ہر اعتبار سے چاہتے تھے کچھ ہو جائے بارہویں کی ولادت نہ ہونے پر. پورا قرآن پڑھنے کے بعد, جناب موسیٰ کی ولادت کا انداز دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جب پروردگار چاہتا ہے, اور جب فرعون ہر طرح کا انتظام کر لیتا ہے کہ موسیٰ اس دنیا میں نہ آئے, تو پروردگار موسیٰ کی تربیت کا اہتمام خود فرعون کے گھر میں کر دیا کرتا. پروردگار کا نظام ہے, تم کیا جانو. لیکن بہرحال ہر طرح سے کوشش کی. آج بھی آپ اگر تاریخ کے اوراق کو پڑھیں, اگر آپ کتابوں کو الٹیں, صفحات کو کھولیں, گیارہویں امام کے حیات طیبہ پر ریسرچ کریں, اور میں ریکمینڈ کروں گا اسپیشلی اپنے یوتھ کو, خدا را کچھ مطالعے کی عادت ڈالیں آپ کو عجیب و غریب باتیں نظر آئیں گی. بعض مقامات پر نظر آئے گا کہ زمانے کے امام کی والدہ کا نام نرجس خاتون, وہ تو ہے اپنی جگہ پر. بعض مقامات پر گھر کے نام کے طور پر سائیکل کا نام انٹروڈیوس کیا گیا. بعض روایتوں نے کہا کہ نہیں, شہادت کے وقت گیارہ امام کی کوئی نہیں تھا, صرف جناب سائیکل خاتون تھی. ایک غلام تھا عقید یا عقید, کالا سیاہ حبشی غلام تھا, نوبہ کا رہنے والا, وہ امام کے پاس تھا. اور اگر کوئی اور ہستی امام کے پاس اس وقت موجود تھی جب گیارہ امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, وہ کوئی اور نہیں تھا, چار یا پانچ سال کا بچہ, حجت عصر امام زمان اپنے بابا امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھے, سلوات پڑھے محمد و آل محمد. غور فرما رہے, اس مشکل کے حالات میں کوئی نہیں ہے. دو روایتیں ہیں مصائب کے حوالے سے, لیکن میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اس سے پہلے گیارہویں امام, بڑی مختصر زندگی, بہت کم واقعات, اور چونکہ مسلسل کئی سالوں سے اس مجلس عذاب میں ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں, میں نے کئی سارے واقعات آپ کے سامنے پڑھے. آج میرا دل چاہ رہا ہے تحفہ الاخل کی ایک وصیت جو ہمارے گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے, وہ آپ کے سامنے پیش کروں. سرکار امام یازدہم کی وصیت کو یا ان کے اس فرمان کو آپ نے یہی سوچ کر سننا ہے کہ میرا مولا اس دنیا سے جا رہا ہے. الفاظ روایت یہ ہے کہ یہ قول نہیں ہے, وصیت ہے امام حسن عسکری کی. ایک خاص انداز سے مولا قیامت تک آنے والے اپنے صاحبان ایمان کو, جو ان کے بیٹے کی غیبت کے دور میں زندگی گزارنے والے, ایک کلی نصیحت کر کے جا رہے ہیں. اور خدا گواہ جانے گرامی میں کیا کروں, جب بھی میں اہل بیت اطہار کی اس طرح کی روایات اور وصیتوں کو دیکھتا ہوں, سب سے بلند چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ امام بار بار اس بات پر اصرار فرماتے ہیں, مومن بہترین اخلاق کا مالک ہونا چاہیے. اس ساری کائنات میں اگر کوئی ریسرچ اسکالر اسٹڈی کرے, من حیث القوم اقوام کو اسٹڈی کرے, اس کی ریسرچ کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو بہترین قوم اگر من حیث القوم بستی ہے تو یہ وہی قوم ہے جو گیارہ نہیں بارہ اماموں کو ماننے والی قوم ہے. بس یہی ایک ہونا چاہیے. گیارہ امام کی وصیت کے الفاظ, امام فرماتے ہیں مشیوں سے میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں, دین میں احتیاط کرنے کی وصیت کرتا ہوں, دین کے معاملے میں تھوڑا کیئرفل رہو, دین کے معاملے میں لاوبالی مت بن جاؤ, کیئرلیس مت بن جاؤ. آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا آپ خیال رکھتے ہیں, ٹوٹنے نہ پائے, اسکریچ نہ لگنے پائے, ضائع نہ ہونے پائے, نقصان نہ ہونے پائے. جب قیمتی چیز آتی ہے انسان خیال رکھنا شروع کرتا ہے. امام فرماتے دین کے ساتھ ویسا سلوک کرو. عمل میں جد و جہد کی وصیت کرتا ہوں, تمہارے عمل میں مسلسل جد و جہد ہونی چاہیے. گفتگو میں صداقت, اہل بیت کا ماننے والا جب بات کرے تو سچی بات کرے, جھوٹ اہل بیت کے ماننے والوں کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. مجھے اندازہ ہے نہیں گرامی, ایام عزا کا آخر دن ہے, آج تو کنکلوژن کی بات ہے. آج مولا سے گویا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا, علامہ امینی بہت بزرگوار عالم دین تھے, صاحب الغدیر ظاہرن, یہی علامہ امینی کی بات ہو رہی. مجلس عزا کے اختتام پر, یعنی ایام عزا کے اختتام پر جامع مجالس پڑھتے تھے, ایک نصیحت ضرور کرتے تھے. بعض بزرگان نے فرمایا, وہ کہتے تھے تم نے دیکھا ہے جب کسی کو پرندے پالنے ہوتے ہیں وہ کبوتروں کو پکڑتا ہے, خرید کے گھر میں لاتا ہے, ان کے پروں کو کاٹ دیتا اور کاٹ کر پہ چھت پر رکھ دیتا. چھت پر رکھنے کے بعد دس دن پندرہ دن بیس دن مہینہ روزانہ ان کو دانا کھلاتا ہے, پانی پلاتا ہے, خیال رکھتا ہے, ان کی تربیت کرتا. اس دوران مہینہ دو مہینہ گزر جاتے ہیں, اس کے پر آ جاتے ہیں, یہ پھر اس قابل ہو جاتا ہے کہ اڑ سکے. اب جب پر آ جاتے ہیں تو مالک اس کو اڑاتا ہے. جو پرندہ جو کبوتر واپس اسی مالک کی چھت پر آ جائے, مالک کہتا ہے یہ میرا وفادار پرندہ ہے. جو واپس نہ آئے کسی اور کی چھت پر جا کر بیٹھ جائے, مالک کہتا ہے یہ وفادار پرندہ نہیں تھا. علامہ امینی مثال دیا کرتے تھے, حسین ابن علی محرم کے آغاز میں تمہیں اپنا بنا لیتے ہیں، تم خود اپنے پروں کو کاٹ دیتے ہو، مولا ساری خوشیاں ختم، اب آپ کا ہو گیا، دانا آپ کا کھاؤں گا، پانی آپ کا پیوں گا، روزانہ فرش ادا پر آپ کے آؤں گا، باتیں آپ کی سنوں گا، گریہ آپ پر کروں گا، دو مہینے آٹھ دن مکمل ہو گئے، پر نکل آئے، حسین کہتا ہے میں تمہیں اڑا رہا ہوں جاؤ، کتنے ہیں جو کسی اور کی چھت پر بیٹھنے والے ہیں، کتنے جو حسین ابن علی کی چھت پر واپس آنے والے ہیں، آج کنکلوژن کی رات ہے، آج مولا سے تجدید عہد کی رات ہے، آج مولا سے وفاداری کا یقین دلانے کی رات ہے، مولا الوداع یا حسین کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ سے رشتہ توڑ دیا، مولا میری رگ رگ میں حسین، میری سانس سانس میں حسین، میری نس نس میں حسین ہے، خدا نہ کرے میرا وجود حسین ابن علی کے ذکر سے اور ان کی محبت اور معرفت سے کبھی خالی ہو. آج امام فرما رہے، گیارہویں امام جا رہے ہیں، وصیت کر کے جا رہے ہیں، یہ شاید بہترین ڈاکیومنٹ ہے جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. گفتگو میں صداقت کی وصیت کرتا ہوں، امانت کی واپسی کی وصیت کرتا ہوں، خبردار ایسا نہ ہو تمہارے پاس امانت آئے تم واپس نہ کرو. سجدوں میں طول دینے کی وصیت کرتا ہوں، تمہارا حسین ابن علی تو وہ ہے کہ جو تیروں کی چھاؤں میں اور نیزوں کی بارش میں بھی رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکا کر سر کٹانے والوں میں شامل ہے. ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہمسایہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے، شیعہ تو بہت دور کی بات، ہمسائے کے حقوق میں فرق نہیں پڑتا مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، نان مسلم بھی ہے تمہیں اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. یہی وہ دین ہے جو پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے. پھر امام ایک جملہ فرماتے ہیں، قبیلے والوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو. عجیب یہی ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، پروردگار عالم تم کو شعوب و قبائل میں تقسیم کیا ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اکرام کی منزل میں جو سب سے زیادہ تقوی ہے. لیکن قبیلوں کا احترام ہے، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، ان کے جنازوں کی مشاہدت کرو، کسی کا انتقال ہو جائے تو صرف واٹس ایپ پر انا للہ پر گزارا مت کرو، ان کے مریضوں کی عیادت کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو. پھر امام ایک جملہ فرماتے ہیں، جب تمہارا کوئی شخص دین میں محتاط ہوگا، باتوں میں سچا ہوگا، امانت کو ادا کرے گا، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرے گا، تو کہا جائے گا کہ یہ شیعہ ہے. مولا فرماتے مجھے اس سے خوشی ہوگی جب پتا چلے کہ ایسا میرا شیعہ ہے. بس گفتگو مکمل ہو گئی عزیزان گرامی. گیارہویں امام اس دنیا سے جا رہے ہیں. میں نرس کیا ایام عزا کی آخری شب، آپ خود ذرا غور کریں کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سالوں تک ان فرش ادا پر ہوتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. ان میں بچے بھی تھے، ان میں جوان بھی تھے، ان میں ازیڑ عمر بھی تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، کسی کو نہیں معلوم. مولا حسین کا یہ فرش ادا دوبارہ نصیب ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا، دوبارہ روئے زمین پر یہ جنت نصیب ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی، دوبارہ اس انداز سے سیاہ لباس پہن کر حسین حسین کرنے والوں میں نام آنے والا ہے کہ نہیں آنے والا. ابو الادیان کی روایت، گیارہویں امام نے بلایا، خود ہی کہتا ہے معتبر سند کے ساتھ ابن بابوی نے روایت کی، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے منتہی المقال کے اندر، احسن المقال منتہی الاعمال کے اندر، کہتا میں امام کی کام کیا کرتا تھا، امام کی خطوط پہنچایا کرتا تھا. سفر کے مہینے میں میرے مولا نے مجھے بلایا، مدائن میں کچھ خطوط لے کر بھیجا. دو روایتیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں، بہرحال مومن جانتا ہے، جہاں زمانے کے امام کے وجود مقدس کا حوالہ بطور خاص. ابو الادیان سے کہا، ابو الادیان جاؤ یہ خطوط پہنچا کر تم 15 دن میں واپس آؤ گے، جواب لے کر واپس آؤ گے. جب واپس آنا تو میرے گھر سے گریہ زاری کی آواز بلند ہوگی، سمجھ جانا تمہارا مولا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ابو الادیان تڑپ گیا، لیکن مکتب امامت کا تربیت یافتہ ہے، رو کر کہتا ہے مولا اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، 28 سال کا سن ہے، کیا جواب دے امام کا؟ مولا امر امامت کو کون سنبھالے گا؟ امام نے کہا جو تم سے ان خطوط کے جوابات طلب کرے وہی میرا جانشین ہے. کہتا میں نے ہاتھ جوڑ دی مولا، ممکن ہو تو کوئی اور علامت بیان فرمائے، کہ دیکھ لینا کون میری نماز جنازہ پڑھاتا ہے، سمجھ جانا وہی تمہارے زمانے کا امام ہے۔ میں نے پھر ہمت کی، مولا کوئی اور علامت بیان فرمائے، کہا جو بتائے کہ ہمیان کے اندر کیا ہے، سمجھ جانا وہی تمہارے زمانے کا امام ہے۔ ابو الادیان کہتا ہے اس سے بڑھ کر میری ہمت نہ ہو سکی، خود اٹھ کو لے کر گیا، واپس آیا جیسا امام نے فرمایا تھا، گھر میں کوہرام بپا تھا، واہ محمدہ واہ علیہ کی صدایں بلند تھی، کچھ چاہنے ماننے والے تھے جو جمع ہو گئے تھے، جو محبت کرنے والے تھے جمع ہو گئے تھے۔ میں پریشان تھا کہ ایسے میں ایک موقع آیا، جعفر جو گیارہویں امام کے بھائی، دسویں امام کے فرزند، تاریخ کی بڑی کنٹروورشل شخصیت ہے، میں خدا نہ خواستہ کسی کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا، ہماری محبتوں اور عقیدوں کی ساری بنیاد اہل بیت اطہار کی مودت پر ہے، اچھے تھے تو اچھے ہمیں کوئی سروکار نہیں، برے تھے تو برے ہمیں کوئی عزت نہیں۔ جعفر قذاب تاریخ میں کہا گیا، بہت سے افراد کہتے ہیں جعفر طواب باپ نے توبہ کر لی تھی، خدا بہتر جانتا، جب اس وقت کی بات ہے تب کم از کم وہ جعفر قذاب تھے، طواب نہیں تھے۔ ابو الادیان آیا کہتا ہے میں نے دیکھا جعفر بیٹھے ہوئے گیارہویں امام کے بھائی، لوگوں سے تعزیت وصول کر رہے ہیں، لوگ تعزیت بھی دے رہے ہیں، کچھ آ کر مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ اب تم نے امامت کا عہدہ سنبھال لیا۔ ابو الادیان کہتا ہے میں نے سر پیٹ لیا، اگر امام یہی تو پھر علی الاسلام السلام۔ کہتا ہے میں شیشو پنج میں تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا کہ آئیے جنازہ تیار ہے، نماز پڑھا دیجیے۔ جعفر اٹھ کر گئے، سارے اصحاب اٹھ کر گئے، جیسے ہی نماز پڑھانے لگے، ابھی تکبیر کہنا چاہتے تھے، میں نے دیکھا ایک چار پانچ سال کا بچہ باہر آیا، جعفر کی ابا کو کھینچا، پیچھے ہٹا، چچا پیچھے ہٹیے، نماز پڑھانے کا حقدار میں ہوں۔ آ کر نماز پڑھائی، ابو الادیان کہتا ہے نماز سے فارغ ہوئے، میں نزدیک گیا، بچے نے میری طرف دیکھا، کہا لاؤ ابو الادیان سارے کے سارے خود کے جوابات مجھے دے دو، اور یہ کہنے کے بعد جوابات مجھ سے لیے اور فوراً دوبارہ گھر میں کمرے میں چلے گئے۔ میں نے کہا دو علامتیں پوری ہو گئی۔ کچھ دیر گزری، قم سے قافلہ پہنچا، زائرین کا قافلہ، امام سے ملنے کے لیے آیا، امام سے محبت کرنے والوں میں، عقیدت مندوں میں۔ کیا ہوا؟ پتہ چلا گیارہ امام رخصت ہو گئے۔ کہ کون ان کا نائب ہے؟ کسی نے کہا جعفر نائب ہے۔ آئے جعفر کے پاس، جعفر سے کہا کہ آپ نائب ہیں؟ کہاں کام، کچھ خمس کے پیسے لائیں، مال لائیں، خطوط لائیں، ہم دینا چاہتے ہیں۔ کہا دے دیجئے۔ کہا نہیں، طریقہ آج تک تو یہی ہے، ہم امام کی خدمت میں آتے، امام ہم سے پوچھے بغیر ہمیں بتاتے خطوں میں کیا لکھا ہے، مال میں کتنا ہے، پھر ہم عطا کرتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے، ہم آپ کو عطا کر دیں گے۔ جعفر سیخپا ہو گئے، آپ ہم سے علم غیب چاہتے، علم غیب ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ قوم والوں نے کہا ہم اس طرح سے آپ کو نہیں دے سکتے۔ اگلے لمحے ایک غلام باہر آیا، کہا میرے مولا نے فرمایا ہے تمہارے پاس یہ یہ خطوط ہیں، تم اس طرح سے سامان لے کر آئے ہو، اس کے اندر ایک ہمیان بھی لے کر آئے ہو، تھیلی لے کر آئے ہو، جس کے اندر ہزار دینار ہیں، اور ان ہزار میں سے دس دینار ایسے ہیں جو پسے ہوئے ہیں، جن کا نقش ختم ہو چکا ہے۔ ابو الادیان نے کہا کہ مجھے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے زمانے کے امام کی مجھے معرفت ہو گئی۔ روایت آپ نے سن لی، شہادت کی روایت شیخ طوسی نے لکھی ہے، بحرانی نے، اسماعیل ابن علی نوبختی سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے میں خود گیا امام کے گھر میں اس دن جب امام کی شہادت ہوئی۔ اب ابو الادیان باہر کا آدمی، یہ امام کی شہادت سے کچھ پہلے کے لمحات، میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام کے بعد اس وقت عقید غلام اور سیکل کنیز کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ سیکل وہی کنیز، لفظ کنیز استعمال کرتے عجیب لگتا ہے لیکن کتابوں نے لکھا ہے اور روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو زمانے کی امام کی والدہ مقدسہ بھی ہیں جناب نرجس خاتون۔ مصلحت کے اعتبار سے زمانے کے امام کی وجود مقدس کو چھپانا تھا۔ کہتا ہے میں نے امام کو دیکھا، بیماری کا عالم تھا، زہر مکمل سرایت کر چکا تھا، معتمد عباسی کا دیا ہوا زہر، زہر دیے جانے کی تفصیلات بیان کرنے کا اس وقت وقت نہیں، عجیب انداز سے اثر کر چکا تھا۔ میرے مولا نے اپنے غلام عقید کو بلایا، وہی غلام تھا جس نے مولا کو گود میں کھلایا تھا، پالا تھا، کہا عقید ہمارے لیے آب مستقی بناؤ۔ پانی میں جوش دے کر مستقی کو ابالا گیا، پانی تیار کیا گیا، پانی امام کے ہاتھ میں دیا۔ اسماعیل ابن علی نوبختی کہتا ہے میں نے دیکھا جب امام نے پانی لیا، اپنے لبوں سے لگانا چاہا، میرے مولا کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی، پینے کے قابل نہیں تھے،
ظرف جو کوزہ تھا دانتوں سے بری طرح سے ٹکرانے لگا. امام نے اس ظرف کو نیچے رکھا, عقید سے کہا عقید ادھر آؤ, برابر کے کمرے میں جاؤ, تمہیں ایک بچہ نظر آئے گا, اس بچے سے کہنا تمہیں بابا نے بلایا ہے. اسماعیل کہتے ہیں عقید اندر گیا, اور اب عقید کی روایت ہے, عقید کہتا ہے میں نے ناگہان دیکھا ایک بچہ اندر موجود ہے, انتہائی خوبصورت, گنگریالے بال, تمیز سے لگے ہوئے خوبصورت دانت, نماز کے اندر مشغول ہیں, انگشت اشارے سے شہادت سے اشارہ کیا ہوئے دعا پڑھنے. میں نے سلام کیا, بچے نے نماز کو مختصر کیا, نماز مکمل ہوئی. ابھی میں نے کہا تھا کہ آپ کے بابا آپ کو بلا رہے. ماں داخل ہوئی جناب سائیکل خاتون, بچے کا ہاتھ تھاما, انگلی پکڑ کر ماں کے پاس باپ کے پاس لے کر آئی. باپ نے بچے کو سامنے بٹھایا, جیسے ہی دیکھا امام حسن عسکری نے ایک درد بھرا جملہ امام حسن عسکری کی زبان پر آیا, تڑپ کر کہتے یا سیدہ اہل بیت ہی اسقنی الماء, اے اپنے اہل بیت کے سردار مجھے یہ پانی تو پلا دو, میرا سفر کرنے کا وقت آ گیا. زمانے کے امام چار سال کے بچے نے آب مستقی کا وہ کوزہ اٹھایا, بابا کے لبوں سے لگایا, امام عسکری نے وہ پانی پیا, اسرار امامت سپرد کیے. آہستہ سے میرے امام حسن عسکری نے آنکھیں بند کر لی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کو لگا نا کہ بظاہر مصائب کچھ نظر نہیں آ رہا اس کے اندر, خدا گواہ ہے یہاں پر مجھے کوئی روایت نہیں ملی, لیکن دو ہی مقامات ایسے نظر آئے جہاں بچے بلند آواز سے نہیں روئے. یا فاطمہ زہرا کی قبر پر علی نے منع کیا تھا بچوں رونے کی آواز نہ آنے پر, یا زمانے کے امام کے بابا کے جنازے پر مصلحت نہیں تھی کہ اپنا وجود بتائے, لہذا میرا زمانے کا امام چار سال کی سن میں بابا کے جنازے پر خاموشی سے بیٹھ گیا. اے میرے زمانے کے امام, پرسا قبول کریں, آپ کی غیبت کا آغاز بھی, آپ کی امامت کا آغاز بھی, لیکن سب سے بڑھ کر یتیمی کا آغاز ہے. پردیش میں یتیمی کی خاک سر پہ آ گئی. مجھے نہیں معلوم گریہ کیا تو کیسے کیا, مجھے نہیں معلوم فریاد کی تو کیسے کی, لیکن چار سال کا سن ہے, روایت تو مکمل ہو گئی, عین ممکن ہے زمانے کے امام بابا کے جنازے سے لپٹ گئے اور رو کر کہا ہو بابا اس پردیش سے مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, بابا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو. اگر گریہ کیا ہوگا تو مجھے اتنا یقین ہے چار سال کا بچہ باپ کے جنازے سے لپٹا ہوا ضرور, لیکن نرجس خاتون جیسی ماں موجود ہے, سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا, سینے سے لگایا ہوگا, ہماری جانے قربان کربلا والی چار سال کی بچی سکینہ پر. اجرکم اللہ, میں نے آپ کا وقت زیادہ لی. اجرکم اللہ, ہماری جانے قربان جب باپ کے جنازے سے لپٹتی تھی شیور آ کر تماچے مارتا تھا, پشت پر تازیانے مارتا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, گفتگو مکمل ہو گئی, آپ نے گریہ کیا, مجلس مکمل ہو گئے. آخری رات ہے, آخری مجلس ہے, اہل بیت کی واپسی کی مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں. دو جملے میں سے سوال فرما لے. ایک مرتبہ لوٹا ہوا کاروان لوٹ کر مدینہ منورہ میں آیا, میرے مولا امام سجاد نے بشیر ابن جزلم سے کہا بشیر رک جا, آخری جملہ ہے, بشیر رک جا, کاروان روکا گیا. بشیر تو یہ اشعار کہنے آتے ہیں, ہاں مولا, جا جا کر اہل مدینہ کو اطلاع دے حسین کا کاروان لوٹ کر واپس آ گیا. ادھر بشیر چلا, جب کاروان رکا بیبیاں ہماریوں کے اندر تھی, محملوں کے اندر بھی پردے ڈلے ہوئے تھے. جب بھی کاروان رکتا تھا بیبیاں پردہ ہٹا کر دیکھتی تھی کیا ہو گیا کہ کاروان رکا گیا. عزیزو سنو گے, اب جو زینب ام کلثوم نے دیکھا, عجیب منظر دیکھا, اب تو نانا کا مدینہ نظر آ رہا ہے. بشیر تو کیا مصائب پڑھتا, ام کلثوم نے مصائب پڑھنا شروع کیے. مدینہ تجدنا لا تقبلینہا, اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر, ہم مدینہ میں آنے کے قابل نہیں رہے. مصائب کا ایک اور جملہ پڑھ دوں. نانا کے روزے کو مخاطب کرنے کے بعد ایک نانا رسول اللہ سے جملہ کہا. نانا رسول خدا آپ نے امت سے کہا تھا میری امت کا خیال رکھنا, میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. نانا ام کلثوم ایک بات کر رہی ہے, اگر آپ نے خیال نہ رکھنے کا کہا ہوتا بلکہ کہا ہوتا میرے اقربا پر ظلم کرنا, انہیں اذیتیں دینا, انہیں تکلیف دینا, نانا اس سے زیادہ تکلیفیں نہیں دے سکتے. بس آخری جملہ بشیر کہا سنانی سنائی, محمد حنفیہ میرے مولا سید سجاد کے چچا امام حسین کے بھائی ایک مرتبہ استقبال کو آئے, بتایا نہیں گیا تھا شدید بیمار تھے, بڑھاپے کے آثار بہت زیادہ تھے, بتایا نہیں گیا تھا. ڈھونڈتے ہوئے واپس آئے, میرا بھائی حسین آ گیا ہے, میرے بھائی کا کاروان آ گیا ہے, پوچھتے جا رہے ہیں میرا بھائی حسین کا ہے, نظر نہیں آتے. ایک عجیب جملہ مکاتب نے لکھا, ایک بوڑھا شخص نظر آیا, آگے بڑھے, آگے بڑھ کر کہتے ہیں بزرگ مجھے اتنا بتا, مجھے مدینے والے کہہ رہے ہیں میرے بھائی حسین کا کاروان واپس آ گیا ہے, تو نے میرے بھائی کو تو نہیں دیکھا, میرے بھائی کا کاروان نظر کیوں نہیں آتا. عزیز سنو گے, اس بزرگ نے رو کر سینے پر بات مارا, رو کر کہتے ہیں چچا محمد حنفیہ میں بوڑھا نہیں ہوں, میں زین العابدین ہوں, کربلا کے میدان میں فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کر واپس آیا ہوں. محمد حنفیہ برداشت نہ کر سکے, شہادت کی خبر ملی, بڑھ کر بھتیجے کو گلے سے لگایا, اب جو زور سے گلے سے لگایا, بیمار محمد حنفیہ, بوڑھا محمد حنفیہ, سید سجاد کی چیخیں بلند ہو گئی, چچا آہستہ دبائی ہے, کربلا کی تاریخ میری پیٹ بھر لکھی.
وسیعلم الذین ظلم آل محمد ایام قلب ینتقم. پالنے والے ہمارے اس خلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے راسو گرو مال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ, اہل بیت اطہار کی تعلیمات بالخصوص امام عسکری کی وصیت پر عمل پیرا ہونے والوں میں ہم سب کا نام فامل فرما. جب تک زندہ رہیں حسین حسین کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما. فرش اعزاز پر آنے والوں میں, فرش اعزاز کی خدمت گزاروں میں ہمارا نام شامل فرما. معبود ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عنایت فرما. دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کی چاہنے ماننے والے موجود ہیں سب کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما. ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما. آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
السلام علیکم ابا محمد الحسن العسکری, السلام علیکم البر الصادق, السلام عليك يا ولي أمر الله, السلام عليك يا خازن علم الله, السلام عليك يا ابن حجج الله على بريته, السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك, السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا غريب الغرباء, السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء, السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي ابن موسى الرضا وعلى بائك وابنائك طيبين طاهرين ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان, السلام عليك يا خليفة الرحمن, السلام عليك يا شريك القرآن, السلام عليك إمام الإنس والجن, الأمان الأمان من فتنة الزمان, أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته.